الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خالية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. محترم استاد اور موجود حضرتی السلام علیکم. الحمدللہ ان نشستوں میں سورۃ البقرہ کے 34 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کے 35ویں رکوع سے آغاز کریں گے. سورۃ البقرہ کا جو 35واں رکوع ہے یہ 3 آیات پر مشتمل ہے اور ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 علیحدہ علیحدہ واقعات کا بیان فرمایا ہے. جس کی جو پہلی آیت ہے اور جو تیسری آیت ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعوں کا ذکر ہے اور جو درمیانی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا ذکر آیت نمبر 258 میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عراق میں پیدا ہوئے. ایک بالکل مشرکانہ ماحول تھا, مشرکانہ جو ہے وہ معاشرہ تھا, بت پرستی وہاں پر جاری تھی. جی 259 تک ہو گیا جی. مجھے بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 259 تک ہو گیا اور آج 60 سے جو ہے وہ. تو تیسری آیت میں بھی 260 میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا جو ہے وہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اور یہ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ خاص رہا ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کو تو صرف علم الغیب ان کو اس پر یقین کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا انبیاء اور رسول کے ساتھ معاملہ یہ رہا ہے کہ ان کو وہ نہ صرف ایمان بالغیب کرتا ہے بلکہ ان کو وہ مشاہدات دکھاتا ہے تاکہ ان کو ان کے ایمان اور یقین میں جو ہے وہ بالکل سوختگی اور گہرائی ہو جائے اور غیب کا اور شک کا کوئی شائبہ وہ ان کے دل میں باقی نہ رہے. تو ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ 259 میں ہوا تھا جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ کس طرح سے وہ مردہ شہر کو زندہ کیا, مردہ کرنے کو جو ہے وہ زندہ کیا اور 100 سال تک ان کو موت دی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیفا تحیی الموتی اے رب تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اولم تؤمن کیا اے ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے, تمہیں ایمان نہیں ہے. قال بلا حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ مجھے اطمینان ہے مجھے ایمان ہے. بلا کن لی یطمئن قلبی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو دل ہے
وہ مطمئن ہو جائے، وہ ایمان پر ٹھک جائے، جم جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم آپ جو ہے وہ چار پرندوں کو لے لیجیے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف چار پرندے لیے، ایک مور تھا، ایک جو ہے وہ کبا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مرغ تھا. فَخُذْ مِنْ طَيْرِ، اور ان کو آپ اپنے آپ سے ہلا لیجیے. حضرت ابراہیم نے ان کی پرورش شروع کی اور پھر یہ جب ان کے ساتھ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر آپ ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ پر رکھ دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں پرندوں کے چار چار حصے کیے، دو پر اور جو ہے دھڑ اور پیر، ان میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ سر جو ہے چاروں کے وہ ایک پہاڑ پر رکھ دیے، ان کے سر جو ہے دوسرے پہاڑ پر رکھ دیے، پھر ان چاروں کے جو دھڑ ہیں وہ تیسرے پہاڑ پر رکھ دیے، اور ان کے جو پیر ہیں وہ چوتھے پہاڑ پر رکھ دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوهن، اور پھر آپ ان کو پکاریے. یا تین ہزار سایہ، تو یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آنکھوں سے دکھایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ان چاروں پرندوں کے چار چار حصے کیے اور ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا، لیکن ان کی ایک ہی پکار پر ان چاروں جو ہے وہ حصے جڑے اڑے اور جڑ کر جو ہے دوبارہ انہوں نے وہی شکل اختیار کر لی جو کہ ان کی زندگی میں تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعْلَمْ، بات جان رکھیے، اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. عزیز اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے زبردست کی، غالب کی، قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جب اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم یا صفت رحیم کو لایا گیا ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ محض غالب اور زبردست ہی نہیں ہے، وہ اپنی بات کو منواتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ حکمت پر اور رحمت پر بھی مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی جو ہے وہ قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے کہ وہ دنیا میں بھی چاہے تو وہ کسی بھی مخلوق کو، کسی مردہ مخلوق کو وہ زندہ کر کے دکھا سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کے جو اگلے دو رکوع ہیں، رکوع نمبر 36 اور رکوع نمبر 37، یہ قرآن مجید میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے جو مقامات ہیں ان میں یہ چوری کا جو ہے وہ مقام ہے. سورۃ البقرہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس وقت اس کے دو حصے کیے جاتے ہیں مقامات کی طرف سے. اس کے جو 19 رکوع سے جو مضامین شروع ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت مسلمہ مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، اس میں چار طرح کے مضامین بہت نمایاں ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تذکرہ کیا ہے، نماز کا، زکات کا، روزے کا، حج کا. دوسرا جو ہے معاملات کا تذکرہ کیا ہے، نکاح کا، طلاق کا، لین دین کا، آپس میں کیا معاملہ ہو جائے، کس طرح سے شریعت کے احکامات ہیں جن پر چلا جائے. تیسرا جو ہے وہ جہاد کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کس طرح قتال کیا جائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے. اور چوتھا جو مضمون اس مقام پہ ذکر ہوتا ہے وہ ہے جہاد کے مال کا، کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو کس طرح سے خرچ کیا جائے. تو یہ پورے دو رکوع جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے موضوع کے اوپر ہیں. اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، جو روپیہ لگایا جاتا ہے، جان لینا چاہیے کہ اس کی دو بڑی قسمیں ہیں. ویسے تو یہ کہ قرآن مجید میں کئی اصطلاحات وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جیسا کہ جو ہے اطعام الطعام، کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. جیسے سورۃ المعون میں آتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، کہ ایک جو شخص جس کا جو ہے دل وہ دنیا کی محبت سے معمور ہوتا ہے وہ کسی کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، خود بھی کیا نہیں کھلاتا اور کسی کو کہتا بھی نہیں. اسی طرح سے سورۃ اللیل میں آتا ہے وآتا واستقا، اس نے دیا اپنا مال، اس نے تقویٰ اختیار کیا. اسی طرح سے اور بھی کئی اصطلاحات ہیں، عطا ہے مال ہے، عطا زکات ہے، انفاق ہے. لیکن اگر ہم ان کی دو براڈ کیٹیگریز بنائیں تو ایک ہوگا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اس طرح سے کہ اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود ہو، ان کی جو ہے وہ دنیا کے مسئلے جو ہے وہ حل ہوں، کسی کی ضرورت پوری ہو، کسی کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے، جو ہے کسی کو کپڑے پہنائے جائیں، علاج معالجے کا، رہائش کا، تعلیم کا، یہ بندوبست کیا جائے. تو اس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں صدقہ، خیرات کا. یہ بہت ہی اہم اصطلاح ہے، خاص طور پر جو مکے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید کا جو حصہ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس کا نزول فرمایا، اس میں اس مرض کے اوپر بہت زیادہ زور ہے. اللہ کے راستے میں دوسری جو مد جس پر خرچ کرنے سے بے انتہا زور ہے وہ ہے, اس کا ہم نام دے سکتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا جائے, اس طرح کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے, اس کی اقامت کے لیے, اس کے دین کی دعوت کے لیے, اس کے ارشاد کے لیے, اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, قرآن مجید نے اس کو وہ انفاق فی سبیل اللہ کہا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مال کو جو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے کہ یہ میرے ذمے قرض ہے. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یہ الفاظ آتے ہیں کہ کون ہے وہ جو کہ اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دے گا بہترین قرض. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار ابھارا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے. مال کے متعلق ہمارا جو طرز عمل, ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مال ہے اصل میں یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہماری ملکیت نہیں ہے, ہمیں یہ محض امانت دیا گیا ہے ہمارے خالق کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کے دیے گئے مال کو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق صرف کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام قرآن مجید کا ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 36 اور 37, اس میں ان دونوں مذاق کا ذکر ہے. یہاں پر صدقہ و خیرات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, اس کی جنہیں نصرت اور اقامت کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. کیا مثال ہے؟ مثل حبتن انبتت سبع سنابل, مثال ان کی ہے جیسا کہ ایک دانہ وہ بویا جائے, مکئی کا ہو سکتا ہے, وہ گندم کا ہو سکتا ہے. مثال جو ہے اللہ کے راستے میں ایک روپیہ اگر خرچ کیا جائے ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس ایک دانے سے پھر نکلے 7 بالیں یا 7 شاخیں, کل سمبلا سے میاسو حبا, اور ان میں سے ہر بال میں یا ہر شاخ میں ہوں 100 دانے. تو گویا 7 شاخیں ہوئی اور ہر ایک کے اندر 100 دانے ہوئے تو 7 × 100 یہ ہو گئے 700 دانے. ایک دانہ جو بویا کیا اس سے نکلے 700 دانے, یعنی اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس میں سے ایک روپیہ اگر لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر ایک گارنٹی ریٹ آف ریٹرن جو بتایا گیا ہے وہ ہے 700 times. اگر پرسنٹیج میں کیا جائے تو غالباً 70,000% جو ہے وہ ریٹ آف ریٹرن ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی بھی انویسٹمنٹ اسکیم وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں تو 15%, 20%, 25% کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گارنٹی ریٹ آف ریٹرن ہے, جو اللہ تعالیٰ کا آخرت انویسٹمنٹ بینک انلمیٹڈ ہے جیسے کہ شجاع بھائی کہتے ہیں, اس کے اندر یہ ریٹ آف ریٹرن ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں بس اسی پر نہیں ہوا ہے کہ کم از کم جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کم از کم کر کے بڑھائے گا. اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اس کو جس کے لیے چاہتا ہے, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی دگنا تگنا چوگنا جتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اس کو مزید بڑھائے گا. 700 کہہ کے اللہ تعالیٰ کوئی باؤنڈ نہیں ہو گیا جب وہ 700 ہی دے گا, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا, نہیں وہ اس سے زیادہ بھی دے گا جس کے لیے چاہے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جاتی. ہم جو کچھ روپیہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں یا تمام دنیا مل کر اپنا سارا مال بھی اگر اللہ کے راستے میں دے دیجیے تو اللہ کے خزانوں میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ تمام جو خزانے ہیں یہ اللہ ہی کے دیے گئے ہیں, اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے. ہمیں جو کچھ وہ دے گا تو اس کی سلطنت میں, اس کی مملکت میں, اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. علیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چیز کا, اس کو علم ہے, وہ جانتا ہے کہ کس میں جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خالص جو ہے وہ آخرت میں اجر و ثواب کو ملحوظ رکھ کر وہ یہ کام کیا ہے, وہ اللہ کے راستے میں اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. میں کروں یہاں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مراد وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے پیسے کو لگانا ہے, مجاہدین کی مدد کرنا ہے, اللہ کے دین کی اشاعت میں جو ہے اس کی دعوت کو پھیلانے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لگانا ہے. یہاں پر اس سے مراد یہ ہے. آگے چل کے انشاءاللہ سب کے کبھی بیان آ جائے گا. تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اور پھر جو مال انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی جو ہے وہ احسان نہیں دھرتے اور نہ ہی کوئی ایذا پہنچاتے ہیں. یعنی یہ کہ کسی ایسے شخص کو مال دیا جو کہ اللہ کے دین کے کام کر رہا تھا, لیکن مال دینے کے بعد ہمارا کرتے ہیں بس یہ ہو کہ ہم اس کو کسی طرح سے جتا دیں گے, دیکھو یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہم نے تم کو دیے تھے, اگر تم ہم لوگ نہ دیتے تو تم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ چیز کیا ہے, یہ اپنے صدقے کو, اپنے مال کو, اپنے انفاق کو بالکل ضائع کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ پھر یہ مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پر احسان کرتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ جناب ہم نے بڑا احسان کیا ہے اللہ پر, اللہ کے دین پر, کہ جناب یہ چندہ ہم نے دے دیا اور یہ ہم نے یہ وہ پیسہ خرچ کر دیا, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی خالصتاً توفیق ہمیں ہوئی کہ ہم نے یہ نیک کام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسا کریں گے لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر وہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ کہیں گیا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر اصل میں یہ جو سودا ہے یہ جیپرڈ, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں اردو کا بھی محاورہ ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار. ایک جو تاجر ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیش مل جائے, جیپرڈ پیمنٹ جو ہے اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے جس پارٹی کو ہم نے وہ سودا دیا ہے کہیں وہ پیمنٹ دے کے بھاگ نہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ہمیں یقین سے اور دلاتا ہے کہ یہ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے, اگرچہ یہ پیمنٹ ڈیبٹ ہے, اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا, لیکن یہ بالکل یقینی سودا ہے, اس میں قطن جو ہے وہ کسی شبے کی اور کسی جو ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس بالکل محفوظ ہے. ولا خوف علیہم, اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف کا موقع ہے, ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ کوئی رنجیدہ ہوں گے. یہ اصل میں اولیاء اللہ کی صفات ہے. آگے چل کے انشاءاللہ سورہ یونس کا یہاں پہ مطالعہ ہوگا, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ جان رکھو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ان کے لیے کسی خوف اور کسی رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. وہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے, ان کے لیے پھر کسی خوف کا اور کسی رنج کا کوئی موقع نہیں ہوتا. انسان کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اگر مال دیا اللہ کے راستے میں تو جناب ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا, ہمارا یہ کام باقی ہے, بچوں کی پڑھائی ہے اور جناب ان کی شادیاں ہیں اور یہ بچوں کے لیے یہ کرنا ہے اور ہمارا پلا گھر بننا ہے اور گاڑی لینی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, تو جناب ہم ایسا نہیں خرچ کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے لیے کسی خوف کا کوئی موقع نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رنج کا موقع ہے. انسان اگر اللہ کے راستے میں پیسے دے تو اس کو کوئی رنج لاحق نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس موضوع پر, بڑی جو ہے وہ جامع حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ مال کی حفاظت کرتا ہے. یعنی یہ کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی مال خرچ کیا جائے تو وہ اصل میں بقیہ مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دوسری مت یعنی صدقہ اور خیرات کا بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قول معروف, ایک بھلی بات, ومغفرت, اور کسی جو ہے ناگوار بات سے چشم پوشی. مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى, وہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایذا پہنچائی جائے. اصل میں تو کسی سے نیک اور بھلی بات کہنا, اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا, یہ بھی حدیث کی روح سے جو ہے وہ صدقہ ہے. لیکن خاص طور پر جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع فرمایا ہے کہ دیکھو مسلمانوں, تمہارا قرض عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اگر کسی غریب کو کوئی پیسہ دیا ہے تو تم اس پر جو ہے وہ احسان کرو, اس پر جو ہے اس کا دل دکھاؤ, اس کو جو ہے وہ جتاؤ کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے. بلکہ اگر تمہیں جو ہے وہ کسی وجہ سے واضح کرنی ہو تو نہیں جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو کے دے سکو, تو تمہیں چاہیے کہ کوئی ایک بھلی اور بہتر بات کرو, اور اس کی طرف سے اگر تمہیں کوئی بات ناگوار گزرے تو اس سے چشم پوشی کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ مساکین اور محتاج لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں, انسان نہیں دے پا رہا اس پر, ان کا سوال کرنا جو ہے وہ بڑا ناگوار گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان سے چشم پوشی کرنا، ان کو معاف کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ انسان اگر کوئی پیسہ دے لیکن اس سے غریب اور مسکین کا دل دکھائے. وہ اللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے، وہ اس کو کسی کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب مسکین محتاج کو اگر کوئی روپیہ دیتے ہیں، تو اصل میں ہم جو ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور حلیم ہے اللہ تعالیٰ، بردبار ہے، اس کو جو ہے وہ ہمارا یہ تھردگی جو ہے وہ پسند نہیں آتی کہ ہم کسی کو پیسہ دیں اور اس پر احسان بھی کریں. اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو آگے جاری رکھتا ہے آیت نمبر 284 میں، یا ایھا الذین، 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمنی والاذی. دیکھو اے ایمان والو، اپنے جو صدقات ہیں ان کو باطل مت کر. تبطلوا باطل کرنا، ضائع کرنا، بالمنی والاذی، من کہتے ہیں احسان کرنے کو اور اذی کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ ہے کہ صدقہ دو، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ دو، اور یہ کہ مال زیادہ سے زیادہ دو، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے جو مال ہے وہ کسی پر تم اس کے ذریعے سے احتاج نہ کرو. اگر تم احتاج کرو گے تو یہ تمہارے جو مال ہے، تمہارا جو صدقہ ہے، یہ ضائع ہو جائے گا. کلبی یون پیکو ماد ریا انا، اس شخص کی طرح جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، اور نہ تو وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ صرف اسی نیکی کو قبول فرماتا ہے جو کہ خالص تر اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو، اللہ کی رضا کے سوا جو ہے کوئی مقصد نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ صرف اسی نیکی کو، اسی صدقہ و خیرات کو، اسی انفاق کی سبیل اللہ کو قبول فرماتا ہے جس کا کہ اجر و ثواب محض آخرت میں مطلوب ہو. اس کے علاوہ اگر کسی بھی مقصد سے وہ پیسہ خرچ کیا جائے یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے، تو بظاہر چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیکی کا کام نظر آ رہا ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جواب ہے اس بات کا کہ جو کہ ہمیں اکثر ایک اعتراض سننے میں آتا ہے کہ صاحب یہ جو کافر ہیں یہ تو مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں، انہوں نے یہ بڑی بڑی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہیں اور اتنے ٹریلینز آف ڈالر جو ہے یہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر انسانیت کی فلاح و بہبود تو اصل میں ان لوگوں نے کیے. ہم مسلمان تو جو ہے وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، اصل میں تو یہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے صحیح راستے پر ہیں. تو یہاں پر اس بات کا جواب ہے کہ جناب ان کا جو نیکی کا محرک ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان اور آخرت میں جذبے، آخرت میں اجر کے بدلے کے طور پر تو نہیں کرتے. ان کی تو تمام تر موٹیویشن یا تو ان کا جو نیکی کے اندر ایک جذبہ انسان کا ہے اس کی تسکین ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جناب کچھ جو ہے وہ نام ان کا پھیل جائے، ان کے بعد ان کا نام جو ہے وہ جاری رکھا جائے کہ صاحب یہ بڑا جو ہے انہوں نے کارنامہ کیا، اور ان کے نام کی جو ہے وہ تسکین لگ جائے یونیورسٹی کے کیمپس پہ یا کسی ہاسپٹل پہ یا کسی جو ہے وہ تعلیمی ادارے کے اوپر، یا یہ کہ کچھ جو ہے وہ سرکاری حکام کے ساتھ جو ہے وہ ان تک رسائی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے مال کو خرچ کرنا، یا یہ کہ آج کل ایک بڑا جو ہے وہ کیا ہے بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ فنڈ بناتی ہیں چیریٹی فنڈ، تاکہ ان کے ذریعے سے ٹیکس میں جو ہے وہ بچت دکھائی جاتا ہے کہ صاحب ہم تو جو ہے وہ اپنے مال کا اتنا حصہ وہ چیریٹی میں دیتے ہیں تو اتنے ٹیکس سے ہم کو وہ بچا لیا گیا. یعنی اس مال کے خرچ کرنے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح یہ مقصود نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ میں نے کہا جیسے عرض کیا کہ صرف اسی صدقے کو اور اسی خیرات کو اور اسی انفاق کو قبول کرے گا جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور اس کا بدلہ اور اجر و ثواب صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہو. کل نبی جم سے کو ماد ریال ناسی ودا مین بلداری بن جاؤں گی آخر، تو جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی، اور مثلہ کا مثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چٹان ہو اور اس کے اوپر ہو کچھ مٹی. جو پہاڑ ہوتے ہیں، جو چٹانی پہاڑی ایریاز ہوتے ہیں، جن لوگوں کو وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، بہت ہی سخت قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں. ان پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت عرصہ تک بارش نہ ہو تو ایک مٹی کی تہہ کی جو ہے وہ آگے جم جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال جو ہے اس چٹان کی سی ہے جس کے اوپر کچھ جو ہے مٹی آ کے جم گئی. پاتا تہو وابلن، تو اس چٹان کے اوپر اگر آئے بڑی تیز بارش، بہت زور کی جو ہے وہ بارش ہو جائے، فترکہ صلدا، تو اس کو بالکل چٹیل چھوڑ دے گی. یعنی یہ کہ وہ اگر کسی جو ہے وہ کاشتکار نے اس کے اندر کوئی بیج بویا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ صاحب میں نے چٹان کے اوپر بڑی محنت سے یہ بیج بویا ہے تو وہ بارش آئے گی تو وہ کیا کرے گی, اس مٹی کو بھی بہا کے لے جائے گی اور اس بیج کو بھی بہا کے لے جائے گی. یہ مثال ہے اصل میں ان لوگوں کی جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو ان کے ان صدقات کا, ان کی ان خیرات کا, ان بظاہر اعمال صالحہ کا جو ہے وہ یہی انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فجعلنا من عمل ہبا منصورا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو ہم بالکل اس طرح سے کر دیں گے جیسے کہ مٹی ہوتی ہے, ان کے اعمال کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہے گی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا, جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا, اس میں سے کسی کے اوپر ان کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, اور ایسے ناشکروں کو, بلکہ یہاں پر لفظ آیا ہے قوم الکافرین, یعنی یہ کہ ریا بھی اصل میں ایک طرح کا کفر ہے, شرک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کی جائے, تو ایسے کافروں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے برق مثال آ رہی ہے کہ وہ مومن حقیقی جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مثل الذین ينفقون اموالهم, اور مثال ان لوگوں کی جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ, کہ ان کو اللہ کی مرضی حاصل, اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے ہیں, وَتَزْدِيدًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, اور اپنے دل کے پورے قرار کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی جناب کسی وجہ سے وہ بہت ہی جوش میں آیا اور ایک دم سے تو بہت زیادہ خرچ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ صاحب میں یہ انفاق کرتا ہوں, گھر جا کے ان کو احساس ہوا کہ کیا غلطی ہو گئی ہے, بعد میں جن کے پاس اعلان کیا گیا تھا وہ ان کو فالو اپ کر رہے ہیں, وہ صاحب مل کے نہیں دے رہے, نہیں, بلکہ پورے جو ہے وہ استقلال کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ, ٹھنڈے دل کے ساتھ اور مستقل وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ مثلی جنت بربت, وہ ایک ایسا باغ جو کہ بلندی پر واقع ہو, اتابہا وابل, تو اس پر جب زور کی بارش پڑے, فاتت اکلہا بغین, تو پھر وہ باغ جو ہے وہ دوہرا پھل لائے. یعنی یہ کہ ایسی جگہ پر ہے جہاں بارش کا پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ایسا جو باغ ہے, ایسا اس کی لوکیشن اتنی اچھی ہے, اس پر اگر بارش آتی ہے تو وہ باغ پھر دوہرا پھل لے کے آتا ہے, لیکن اگر چونکہ لوکیشن اس کی بہت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ, تو اگر اس پر جو ہے وہ تیز بارش نہیں بھی آتی پل, تو تھوڑی سی جو خواب تھوڑا سا پانی بھی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پھل دینے لگتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, خالصتاً آخرت کی فلاح کے لیے, جنت کے حصول کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جائے تو اگر بہت زیادہ خرچ کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا, لیکن اگر تھوڑا سا مال بھی صرف اس نیت کے ساتھ دیا جائے تو وہ بھی جو ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس کے برعکس اگر یہ نیت نہ ہو, محض لوگوں کو دکھانا یا کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو, تو چاہے کتنا ہی مال خرچ کر دیا جائے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یہ بات یہاں پہ کیوں کی گئی, اس لیے کی گئی کہ یہاں پر اصل میں انسان کو یہ اطمینان دلانا مقصود ہے کہ جو بھی خرچہ وہ کرتا ہے, چاہے وہ لوگوں کے علم میں آیا ہو یا نہ آیا ہو, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, جس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہر بات سے واقف ہے, وہ ہر چیز سے واقف ہے, اس کے علم میں ہے کہ کس بندے نے کس پر کس موقع پر جو ہے وہ میرے راستے میں ایک روپیہ یا کچھ بھی پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا تھا, اور اس کی یہ نیکی, اس کا یہ جو اجر ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اس کے بعد اگلی جو مثال ہے وہ بھی جو ہے وہ ریاکاری کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجبر تو احد حکم, تو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے, ہر تکون رہو جنت میں نقیر, کہ اس کا وہ ایک کھجوروں کا باغ آنا, اور انگوروں کی بھی اس میں جو ہے وہ باغ لگی ہو, انگور اور کھجور کا جو ہے وہ باغ ہو, عرب میں جو ہے یہ بڑا آئیڈیل باغ سمجھا جاتا تھا جس میں جو ہے وہ انگور اور کھجور موجود ہو, تجری میں تختی حل انہار, جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں, جس کے دامن میں نہریں جاری ہوں, کسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک ایسا اچھا باغ ہو کھجور کا اور انگور کا جس میں پانی جاری ہو, لہو پیا من کل ثمرات, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کے پھل موجود ہوں, ہر سال جو ہے وہ باغ پھل لے کے آتا ہو, وہ عطا بہ الکبر, اور اے یہ جو شخص جس کا یہ باغ ہے وہ پہنچ گیا ہو بڑھاپے کی عمر کو, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی ہو ایسی اولاد جو کہ ابھی چھوٹی ہو، اس کے جو بچے ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ محنت مزدوری میں جو ہے وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکے، بلکہ باپ کی جو ہے اس بزدلے شخص کی عمر بھر کی کمائی کا جو حاصل ہے وہ یہ باغ ہے کھجور اور انگور کا، جس سے اس کی تمام امیدیں وابستہ ہیں، اس کے بچے جو ہے وہ ابھی چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی حالت میں اگر ایسا ہو فآتا بہا اعصار، تو اس باغ پر جو ہے وہ ایک بگولا آ جائے، فیہ نار، اور اس بگولے کے اندر اس گرم ہوا کے اندر وہ آگ، فاحترقت، تو وہ باغ جو ہے وہ کل کا کل جل جائے، عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے جو ہے متنوع فرمایا، اور یہاں پر مثال کن لوگوں کی، ان لوگوں کی جو کہ عمر بھر جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے رہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھا، بلکہ دنیا ہی کا کوئی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ جب وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اب جب یہاں پر ان اعمال کی، ان نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو انہوں نے جو بھی نیکیاں کمائی تھیں اپنی دانش میں، وہ سب کی سب جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، تاکہ تم جو ہو وہ ہوش پکڑو، دانائی سے کام لو، غور و فکر کرو کہ تمہارے لیے وطن میں کرنے کا کام کیا ہے۔ تمہارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرو، اور اس میں مقصود اس سے پر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس میں یہی موضوع وہ جاری ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان طیبات میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ تم نے کمائی ہو۔ عام طور پر جو کسب کا لفظ ہے وہ قرآن مجید میں اعمال کے لیے آتا ہے، انسان جو بھی نیکیاں یا برائیاں جو ہے وہ کماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ اس کا کسب ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت کو بھی جو ہے وہ کسب میں شمار کیا ہے، اور یہاں پر اہل ایمان کو تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی کچھ انہوں نے کمایا وہ پاکیزہ چیزیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایک معین حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے معین فرما دیا ہے عشر کا، کہ اگر جیسے وہ زمین ہو جو کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اور اس کو مزید کسی پانی کی ضرورت نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ سال کے سال پیداوار کا وہ دسواں حصہ عشر جو ہے نکالا جائے گا۔ اور وہ زمین جس میں کہ جو ہے کچھ اریگیشن کرنی پڑتی ہو، کچھ ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہو، یا کچھ اور کسی قسم کا پانی پہنچانے میں خرچہ ہو، تو اس میں پھر جو ہے وہ بیسواں حصہ نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اہل ایمان، تمہیں جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے اپنے پاکیزہ مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو کچھ بھی ہم نے زمین میں سے نکالا ہے تمہارے لیے اس میں سے بھی۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور دیکھو ایسا نہ کرنا کہ تم ارادہ کرو اس چیز کے خرچ کرنے کا جو کہ تمہیں پسند نہیں ہے، خبیث، وہ مال جو کہ دل سے اتر گیا انسان کا، وہ چیزیں جب اس کے لیے بالکل بیکار ہو گئی ہوں، کسی بالکل یوز لیس چیزیں ہوں، ان کو سمجھے کہ یار اب چونکہ میں اس کا کوئی استعمال نہیں کر سکتا، وہ کپڑے جو بالکل اب دل سے اتر گئے، گھر کی وہ چیزیں جو بالکل جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہیں، ان کو دینے میں جو ہے وہ ارادہ نہ کرو۔ یہاں پہ لفظ تیمم یہ اصل میں نکلا ہے امامہ سے، ارادہ کرنا، ترک کرنا، تو تم جو ہے وہ ارادہ نہ کرو ان خبیث چیزوں کا کو امپارٹ کرنے کا۔ بس لفظ تم بھی آخر بھی وہ جو کہ اگر فرض کیا تمہاری پوزیشن بدل جائے، ابھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری پوزیشن دینے والی بنائی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ تم الٹی پوزیشن تمہاری ہو جائے، اب تم لینے والے کی جگہ کھڑے ہو، دینے والا کوئی اور ہو، تو وہ چیزیں تم کبھی لینے پسند نہ کرو، الا ان تؤمنوا بی، مگر یہ کہ تم جو ہو وہ اس سے سرپے نظر کر جاؤ۔ یہ کہ اگر دیتے وقت کوئی شخص کوئی چیز دے رہا ہو، انسان جو ہے وہ سمجھے کہ یار بہت ہی مجبوری کا عالم ہے، اب یہی مل رہا ہے تو کیا کروں گے، لینے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن وہ لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دینے کے لیے چھانٹ چھانٹ کر کے وہ خراب چیزوں کا انتخاب کیا جائے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ زکات جو ہے جو خلافت کا زمانہ تھا، تو اس پر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لی جاتی تھی، تو بعض لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ان کا گندم کا کوئی ڈھیر ہے، اس میں سے جو خراب گندم ہے وہ نکال کے الگ کر دی کہ اس میں پانی لگ گیا، یہ جو ہے وہ زکات کے مال میں دے دی جائے، یا پھر بھیڑ بکری اس طرح کی جو ہے وہ جس میں تھوڑا ایگ ہو وہ جو ہے وہ زکات کے مال میں دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا کہ نہیں, اللہ کے راستے میں اگر کوئی چیز دینی ہو تو وہ بہترین چیز دینی چاہیے, وہ چیز دینی چاہیے جو کہ انسان کو قدر ہو. یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے کر کے چوتھے پارے کے شروع میں فرمائی ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. دیکھو تم نیکی کے جو ہے وہ کمال کو, نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو کہ تمہیں محبوب ہے. وہ پیسہ وہ جو ہے اگر انسان کو پسند ہو اس وقت خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْلَمُوا, جان رکھو, ان اللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے. یہ اس سے پہلے بھی آیا کہ یہ جو مال و دولت ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا اللہ کے جو ہے وہ دین کے غلبے اور اس کی اشاعت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس پیسے کی حاجت نہیں ہے. وہ تو اصل میں اس نے ہماری آزمائش کے لیے, ہمارے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے موقع عنایت فرمایا, ہم کو اس کو اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے اگر ہمیں کوئی موقع ملے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ حمید بھی ہے, یعنی یہ کہ وہ تعریف کا مستحق ہے, خواہ اس کی تعریف کی جائے, خواہ اس کی کوئی تعریف کرے یا اس کی تعریف کوئی نہ کرے, وہ آپ سے آپ جو ہے وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, حق کی جائے. اس کے بعد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا کہ جناب تم نے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو تمہاری تو اپنی بڑی ضرورتیں ہیں, تمہارا جناب جو ہے وہ مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے, تمہارے بچوں کی فیسیں تمہیں دینی ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, اور ابھی جناب یہاں تمہارا پروجیکٹ ہوگا اور یہاں پہ تمہیں پیسہ لگانا ہے, اگر تم نے خرچ کر دیا تو تمہارا جو ہے مال ختم ہو جائے گا. تو شیطان جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں جو ہے وہ برائی کا, بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرو فحشاء کے راستے سے. میں کہوں گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موجودہ دور کا ایک نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے. ہمارا یہ جو دور ہے جو کہ پچھلے 300-400 سال سے جاری ہے, جس میں کہ مغربی تہذیب کا ایک غلبہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ مغرب مسلمانوں کے اوپر غالب ہے. اس سے پہلے جو دور تھا اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج جو مغربی تہذیب ہم پر غالب ہے, بنیادی طور پر اگر تجزیہ کیا جائے تو چار جو ہے اس کی بالکل نمایاں خصوصیات ہیں. انسانوں کے اندر جس قسم کے یہ اوتار پیدا کرتی ہیں ان میں سے چار اوتار جو ہے وہ بالکل نمایاں ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکیومولیشن آف کیپٹل پر زور دیتی ہے, کہ جناب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد وہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیپٹل کو وہ اکیومولیٹ کرے. ہم جناب اس دنیا میں موجود ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں جائیں گے, یہ بالکل لایانی سوالات ہیں. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہوگا, اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ محض ایک کلاک میکر گاڈ کی طرح سے ہے, کہ جس طرح سے جو ہے ایک گھڑی ساز جو ہوتا ہے گھڑی بنا دیتا ہے, اس کے بعد گھڑی کے چلنے میں اس کا کوئی عمل اثر نہیں ہوتا. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے کائنات کو بنا دیا ہے, کہ کائنات جو ہے خود بخود چل رہی ہے, اس کا کوئی انجام ہوگا ہمیں پتہ نہیں. اہم بات یہ کہ جناب ہم یہاں اس دنیا میں موجود ہیں, کچھ جو ہے وہ خواہشات ہیں جو کہ ہم رکھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ تمنائیں ہیں, کچھ آرزوئیں ہیں, کچھ جو ہے وہ ہماری انسٹنکٹس ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہماری طبیعت اندر سے زور کرتی ہے, کچھ صلاحیتیں ہیں, کچھ قوا ہیں, کچھ آلات ہیں جو جن کی مدد سے ہم ان خواہشات کو, ان تمناؤں کو پورا کر سکتے ہیں. تو اب ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی ان خواہشات کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پورا کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیں اور کھپا دیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ جناب ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے. اور اس چیز میں سب سے بڑھ کر جو چیز مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ہے کیپٹل, کہ پیسے کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پیسہ ہی وہ چیز ہے جس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, یہ جو دوسری خصوصیت وہ یہ مغربی تہذیب, یہ فلسفہ جو کہ اس وقت پوری دنیا میں غالب ہے اور جو کہ ہمارے لاشعور کے اندر تک اترا ہوا ہے, اس میں جو دوسری چیز جس کو کہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے وہ ہے کمپٹیشن. کسان میرے پاس مال و دولت, پیسہ, کیپٹل بہت کچھ ہے, بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, لیکن میرے پاس ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور دوسرے سے زیادہ. میرا جو ساتھی ہے اس کے پاس اگر مجھ سے زیادہ مال ہے, مجھ سے زیادہ اس کا اسٹیٹس ہے, تو میں مطمئن نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے پاس اس سے زیادہ مال اور اس سے زیادہ اسٹیٹس نہیں آ جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہ اب تک وہ مطلب اس کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا. عیسائیت کا بھی جو دور تھا, عیسائیت کی جو تعلیمات تھی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1737 سے پہلے یورپ کے اندر جو تھے وہ عیسائیت کا غلبہ تھا, اس کے اندر بھی جو ہے وہ پیسے کو بہت زیادہ جمع کرنا اور جس معاملے میں دوسروں سے مقابلہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. لیکن اب یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہمارے اوپر جس کا غلبہ ہے, اور اب یہ غلبہ گلوبل ہو گیا ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ ملک, کوئی خطہ, کوئی شخص جو ہے وہ اس تہذیب کے غلبے سے بچا ہوا نہیں ہے. اس میں اس بات کو یعنی اکیومولیشن آف کیپٹل کو اور کمپٹیشن کو, جس کے کہ یہ اسلامی اصطلاحات ہیں جن کو اگر ہم ترجمہ کریں کہ حرص کو اور حسد کو, یہ ایک خوبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کے سامنے جناب جو مقصد حیات یہ رکھتے ہیں کہ صاحب تمہیں بڑا ہو کر یہ بننا ہے, یہ بننا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور یوں حاصل کرنا ہے, اور یوں آگے بڑھنا ہے, اور یہ کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے درمیان اس کے اندر ایک پھر حسد کی جو ہے وہ چیز پیدا کی جاتی ہے کہ تمہیں دوسروں سے جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھنا ہے. خود والدین کا طرز عمل بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیومولیشن آف کیپٹل میں اور کمپٹیشن میں وہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور کھپائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایسا ہی وہ اپنی اولاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ اس کو خوبی کے طور پر سمجھا جاتا ہے, جبکہ اسلام اس کے برعکس ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ اسلام ہمیں جو ہے وہ تعینات کی تعلیم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے اس پر راضی رہو, سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے, زیادہ دیا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو, اس میں سے زیادہ تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود سے خرچ کرو, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے مال کو لگاؤ اور کھپاؤ, کام دیا ہو تو بھی جو ہے وہ صبر کرو, اور سمجھو کہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے یہ محض عارضی ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے, کسی کو لے کر آزمایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام حسد کے بدلے میں ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ ہے ایثار کی, قربانی کی, کہ دوسرے کو وہ اپنے اوپر ترجیح دی جائے, ان کی ضروریات کو مقدم رکھا جائے اپنے اوپر. صحابہ کرام کی جو ہے وہ ہمیں بڑی روشن مثالیں جو ہے اس معاملے میں نظر آتی ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسرے کی ضرورت کو وہ اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں اپنے اخلاق سے, اپنے دین سے ہمیں ملی ہیں, اور ہمیں شعوری طور پر ان برائیوں کو جو کہ لاشعوری طور پر ہماری پوریاں بنا کے پیش کیا جاتا ہے ان کو سمجھنا ہے, اور شیطان کی اس ٹیمپٹیشن کا جو کہ اس دفعہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. پھر ان الفاظ کو ذہن میں رکھے پر یہ کہ الشیطان یعدکم الفقر, یہ شیطان ہے جو کہ تمہیں فقر کا اندیشہ دیتا ہے, جو کہ کہتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا تو یہ تمہارے مال کے اندر کمی کا سبب بنے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ہم نے اس رکوع کے شروع میں پڑھا کہ ایک روپیہ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا, جو گارنٹی ریٹ آف ریٹرن اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ کم از کم 700 times ہے. یعنی یہ کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہے, بڑھتا اور چڑھتا ہے, اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَلْفَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا, بے حیائی کا. میں نے عرض کیا تھا کہ مغربی تہذیب کی چار خصوصیات جو ہے وہ بہت نمایاں ہیں جو اوصاف پیدا کرتی ہے, ایک اکیومولیشن, ہر دوسرا کمپٹیشن, حسد, تیسرا جو ہے وہ بے حیائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں زیادہ جو ہے وہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر جس جانوروں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ مغربی تہذیب کے لوگ, مغربی ممالک اترے ہوئے ہیں, ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس سے واقف ہیں. اور چوتھی جو خصوصیت ہے وہ ہے غضب کی, کہ دوسرے کو دبایا جائے, دوسرے کو جو ہے وہ بالکل بغاوت کر کے رکھ دیا جائے. اور یہی وہ خصوصیت ہے جس کا مظاہرہ ہم اس وقت امریکہ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ عراق اور افغانستان میں جو سلوک وہ کر رہا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ, وہ اصل میں ان کی اسی خصوصیت کا, اسی جو ہے وہ غضب کی خصوصیت کا اظہار ہے کہ وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ کے علم ہے کہ اصل میں اس وقت جو مغربی تہذیب جس کلمے کے اوپر ایمان لائی گئی ہے وہ ہے لا الہ الا الانسان, کہ انسان جو ہے وہی اصل میں الہ ہے, معبود ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہ ہے, وہی مالک ہے, وہی معبود ہے, وہی حاکم ہے, اسی کا یہ حق ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے, اسی کی بات مانی جائے, اجتماعی طور پر بھی اسی کا دیا ہوا نظام چلے, اور انفرادی طور پر بھی بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو, اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کریں. لیکن یہ تہذیب کیا کہتی ہے کہ انسان اصل میں خود جو ہے وہ سوورن ہے. کانٹ, یہ بہت ہی اہم مغربی فلسفی ہے 17th century کا, اس نے باقاعدہ یہ فلسفہ دیا ہے کہ جناب انسان جو ہے کوئی بھی کام تو اس لیے نہ کرو کہ تم خدا جو ہے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو, بلکہ یہ سمجھو کہ ہر چیز کا مقصد جو ہے وہ تم خود ہو, تم خود جو ہو وہ اپنی جگہ پر ایک خدا ہو. عیسائیت کی جو تعلیمات تھی انہوں نے کیا کیا تھا, عیسائیوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا بنایا کہ یہ خدا ہیں. اس تہذیب نے یہ کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صرف اکیلے خدا نہیں ہے, بلکہ ہر فرد وہ اپنی اپنی جگہ ایک خدا ہے. ہر فرد کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنی ہی خواہشات کو, اپنی ہی تمناؤں کو اور ان کی آرزوؤں کی تسکین نہیں اپنے آپ کو لگا دے اور کھپا دے. اس کے لیے جو بھی کچھ اس کو کرنا پڑے وہ کر گزرے. اگر کوئی قانون بنایا جائے گا تو وہ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ وہ انسانوں کی مرضی سے بنایا جائے گا, اور انسان کے سوا کسی اور کا یہ حق نہیں ہے چاہے وہ خدا ہی کیوں نہ ہو کہ وہ انسان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائے. اور اس ورلڈ گیم میں جو سب سے زیادہ جو چیز کام آ سکتی ہے وہ یہی روپیہ پیسہ اور وہ یہی جو ہے کیپٹل ہے. یہ وہ دین ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے, اور بدقسمتی سے مسلمان بھی جو ہے وہ اس وقت اسی کی زد میں آئے ہیں. آج ہماری اکثریت جو ہے وہ بھی روپے پیسے پر اسی طرح سے ایمان لائی ہوئی ہے جس طرح سے کہ کوئی کافر ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی وہ اس کے سوا معیار زندگی کو بلند کرنا وہ کوئی جو ہے مقصد اس کے سامنے نظر نہیں آتا. مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ایک شاعر نے اپنے ایک شعر میں اس طرح سے کہا ہے کہ کیسا خدا کیسا نبی, پیسا خدا پیسا نبی. آج پیسا جو ہے وہی خدا بنا ہوا ہے, اور وہ پیسہ وہی جو ہے وہ نبی بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر کا جو ہے تمہیں محرومی کا تمہیں جو ہے وہ تندرست ہونے کا خوف دلاتا ہے, اور تمہیں جو ہے وہ فحشا کا بے حیائی کا وہ حکم دیتا ہے. ورنہ یائد حکم, اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت من, اس کی طرف سے مغفرت کا, فضل اور اس کے فضل کا, اتنے فضل کا جس کا کہ ہم اس دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے. ورنہ واسع العلیم, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے وہ حکمت عطا فرماتا ہے. اور حکمت یہاں پر اس کانٹیکٹ میں اگر غور کیا جائے تو حکمت کا کیا مطلب ہے, یہاں پر حکمت کا مطلب بظاہر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا, یہ حکمت کا عین تقاضا ہے. بظاہر اگر دنیاوی معیار سے دیکھا جائے تو جناب اپنے پیسے کو کسی دوسرے کو دینا یہ تو بالکل بیوقوفی کی بات لگتی ہے کہ صاحب ہم نے اتنی محنت سے کمائی کی ہے, صبح سے لے کر رات تک پلاننگ کی ہے, بھاگ دوڑ کی ہے, جناب جو ہے وہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اپنے مینیجر کو خوش رکھا ہے, بزنس کیا ہے تو اپنے کسٹمر کے آگے ہم بالکل پیچھے جاتے ہیں. ہم نے اتنی محنت کی, اتنی پلاننگ کی, اتنی جو ہے وہ گاڑے پسینے سے دن رات دیکھ کر کے جو کمایا وہ ہم دوسروں کو دے دیں, تو سراسر جو ہے وہ نقصان کر پڑ رہا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں سے دینا یہ اصل میں عین حکمت ہے, عین عقل مندی ہے, یہ لانگ ٹرم گین ہے جو کہ ہمیں حاصل ہوگا. یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمہ, اور جس کسی کو یہ حکمت عطا ہو گئی, یعنی اس بات پر جس کا دل تھک گیا کہ وہ مال جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا اصل میں وہی باقی رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے وہ باہر سے تشریف باہر گھر میں تشریف لائے, اس کے بعد کسی نے جو ہے وہ بکری جو ہے وہ بھیجی, باہر تشریف لے گئے, پھر واپس آ کے انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس بکری میں سے کیا بچا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ماں بکری اللہ کہتے وہ ہاں کہ وہ جو بکری تھی اس کا صرف ایک دست کا ایک شانہ بچ گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا بقیہ کل ہوا اللہ کتے پوا, کہ اس پوری بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے اس درد کے, جگہ ہم نے روک لیا ہے. جو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اصل میں وہی ہے جو کہ بچ جاتا ہے, وہی ہے جو کہ انسان کے کام آتا ہے. مسلمانوں کے ذہن میں انسان جس قسم کی ذہنیت پیدا کرنا چاہتا ہے, دیکھیے ایک تو ذہنیت وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کمائے اور کمائے اور کمائے اور سمجھ لے کہ جناب یہی کمانا جو ہے زندگی کا حاصل ہے. تو یہ جو ذہنیت ہوتی ہے اس کو محض کمانے میں اور گننے میں اور بینک بیلنس بڑھانے میں اور پراپرٹیز خریدنے میں اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور بینکوں کے اندر پیسے کو جمع رکھنے میں اور اس کی انویسٹمنٹ کا حساب کرنے میں اور ہر دفعہ جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کو دیکھنے میں حساب اس مہینے یہ گین حاصل ہوا یہ گین حاصل ہوا اس میں مزہ آتا ہے. ایک وہ ذہنیت ہوتی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے راستے میں حلال راستے سے کمایا جائے، جتنا بھی ملے چاہے زیادہ ملے چاہے کم ملے، اس میں سے متوسط طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور پھر جو بچ جائے اس میں سے اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پورے کیے جائیں، اللہ کے دین کے بھی حقوق پورے کیے جائیں، اس ذہنیت میں جو ہے اس کو مزہ آتا ہے. تو اسلام یہ دوسری ذہنیت جو ہے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سمجھے کہ ہمارے مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے اور اللہ کے دین کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممن یوتل حکمہ، تو جس کسی کو یہ حکمت کی بات یہ سمجھ میں آ گئی، فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو اس کو تو جو ہے بہت ہی جو ہے وہ عظیم خیر کی جو ہے وہ دولت مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے تذکیر اور نصیحت اور جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں. لب اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے خلاصے کو، جو اس کا نمایاں ترین وقت ہوتا ہے وہ لب کہلاتا ہے، اور انسان کا جو نمایاں ترین جو وقت ہے اس کی عقل ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو کہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اصل میں وہی جو ہے وہ عقل مند لوگ ہیں اللہ کی نظر میں. پھر فرمایا وما انفقتم من نفقت، دیکھو تم اللہ کے راستے میں جس طرح کا بھی خرچ کرتے ہو، اور نظر تم من نظر، یا یہ کہ تم کوئی نظر باندھتے ہو، یہ کہ جناب انسان یہ سوچے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں جو ہوں اللہ کے راستے میں یہ خرچ کروں گا یا یہ نیکی کے کام کروں گا. اگرچہ ذہن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نظر جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ٹریڈنگ کی جائے، کوئی جو ہے بارگیننگ کا معاملہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی انسان کر لے تو پھر اس کا پورا کرنا وہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہو یا کوئی بھی نظر ہے وہ پوری کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس کا علم رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے جو ہے وہ کوئی مال خرچ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو ظالم ہیں ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، یا یہ کہ اپنی نظروں کو پورا نہیں کرتے، یہاں اس آیت کی روح سے وہ لوگ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا. ہم تم تو صدقات، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اے مسلمانوں، اگر تم اپنے جو صدقات ہیں ان کو ظاہر کرو، فنعم ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے. یہ کہ صدقات اگر ظاہر کر لیے جائیں تو اس سے بھی جو غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر ریاکاری نہ ہو، دوسرے کو دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اور لوگوں کو بھی تشویق اور ترغیب ہو، تو یہ اچھی بات ہے. خود ہمیں صرف سے اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک عام اپیل کی مسلمانوں سے کہ جناب تمام لوگ جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایثار اور قربانی کی بڑی بڑی مثالیں نظر آتی ہیں، اور اعلانیہ کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کے آ گئے، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت نے بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ پیش کی، حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے پیش کیے. اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ وہ تمام ہر وہ چیز ان کے گھر میں موجود تھی، وہ سب کا سب لا کے اللہ کے حضور کی نظر کر دیا. اسی طرح ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ساری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ ایک مٹھی بھر یا جو ہے وہ جوڑی بھر ان کو کھجوریں ملی، اور وہ لا کے انہوں نے اللہ کے رسول کی نظر کر دی. تو یہ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ دوسروں کی ترغیب اور تشویق کی خاطر وہ صدقات کو وہ ظاہر کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر جو فرائض ہو جاتے ہیں، جو زکات ہے یا جو ہے صدقہ الفطر ہے، جو کہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا اعلانیہ وہ دینا زیادہ پسندیدہ ہے. پھر فرمایا بھائی تو کنواں، لیکن یہ کہ اگر تم ان کو چھپاتے ہو، وَتُقْتُهَا الْفُقَرَا، اور یہ کہ تم ان کو پھر فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وہ صدقات جو کہ نفل صدقات ہوں، ان کو وہ اخبار کے ساتھ دینا، اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ چیز زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں پھر ریا اور دکھانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. اس میں انسان سوچتا ہے صرف دینے اور لینے والے کا معاملہ ہوتا ہے، کہ صرف جس نے دیا ہے اس کو پتہ ہے، جس کو لیا ہے جس نے لیا ہے اس کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ. تو یہ جو ہے اس میں زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو زیادہ قبول کرے گا، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریا نہیں ہے. سات حدیث میں آتا ہے کہ سات قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو کہ ایک ہاتھ سے اس طرح سے صدقہ کرتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا صدقہ دیا ہے.
اس کے بعد فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اس کے جو ہے وہ نالج میں ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر کسی کو وہ چھپکے سے کوئی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جس طرح لوگوں کو نہیں پتا چلا، اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے، وہ ہر عمل سے بھی واقف ہے، اور نہ صرف ہر عمل سے واقف ہے بلکہ وہ ان نیتوں اراموں سے بھی واقف ہے جن کے تحت وہ عمل کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ کے اوپر ان لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ایک مطلب تو یہاں پر یہ لیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے، جیسے کہ آپ سورہ کہف میں فلاللہ کا باقی نفس کا اعلیٰ آثار ہے، نبی شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ جو ہے وہ ایمان لاتے نہیں ہیں. تو نبی آپ جو ہے آپ کا کام ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے وہ محض تذکیر ہے، محض تلقین ہے، محض جو ہے اپنے قول اور فعل سے شہادت حق دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ ادا کرتے ہیں. باقی یہ کہ لوگ ہدایت پر آئیں یا نہیں آئیں یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. دوسرا مطلب یہاں پہ یہ لیا گیا ہے کہ اس میں خطاب جو ہے وہ بالواسطہ مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ رہا تھا اس زمانے میں کہ لوگ صدقہ اور خیرات دینے میں جو ہے تھوڑی تمیز کیا کرتے تھے کہ جو ہے مسلمان اگر کوئی جو ہے محتاج ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے اور غیر مسلم کو نہ دیا جائے. تو جہاں تک زکات کا معاملہ ہے اس میں تو ٹھیک ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا، لیکن عام جو صدقہ اور خیرات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اس میں یہ تمیز نہیں کی جائے گی. عام صدقہ اور خیرات میں یہ تمیز نہیں کی جائے گی، بلکہ جو غیر مسلم حاجت مند ہے اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ صدقہ اور خیرات دیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں ان لوگوں کو ہدایت پر لانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. تمہیں اگر ان کی شکل میں اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا موقع مل جائے تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. وما تنفقون من خیر، اور دیکھو جو بھی تم مال خرچ کرو گے فلانفسکم، وہ اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، تمہارے اپنے ہی بھلے کو جو ہے یہ مال خرچ کرو گے. تم جو بھی اس میں انویسٹمنٹ کرو گے اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت کا بدلہ تو بالکل یقینی ہے. پھر فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یہاں اصل میں تیرے مدائے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اصل میں تیرے امر سے مراد ہے کہ تمہیں مال خرچ نہیں کرنا چاہیے مگر یہ کہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کے وجہ کریم کے حصول کے لیے. واحد مقصد جو مال کے خرچ کرنے کا اور ویسے بھی ہم نیکی کا ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس صحیح و جہد کو قبول فرما لے، اس حد تک راضی ہو جائے کہ وہ آخرت میں ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. یہ اصل میں جو ہے زندگی کا مقصد ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، ہر انسان کا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا تو خاص طور پر ہونا چاہیے کہ وہ یہی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ وہ کس جو ہے وہ کیس سے راضی ہوتا ہے، کون سا عمل ہے جو کہ اللہ کی رضا سے اور اس کی جنت سے انسان کو قریب کرنے والا ہے، کون سی جو چیز ہے جو کہ اس سے دور کرنی چاہیے، کیا بات کی جائے کیا بات نہ کی جائے، کیا کام کیا جائے کیا نہ کیا جائے. اس کا ایک معیار قرآن حکیم ہمارے سامنے یہ رہتا ہے کہ وہ چیز جو کہ اللہ کی رضا سے اس کی جنت سے قریب کرنے والی ہو وہ کیا جائے، اور جو اس سے دور کرنے والی ہو وہ نہ کیا جائے. تو یہی معاملہ مال کے خرچ کرنے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو یہ دیکھ کر کرو کہ اس سے جو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا نہیں. اگر اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہو تو بھی یہ دیکھو، اس میں بھی بہت زیادہ اسراف نہیں کرو. گھر والوں کی اگر کوئی ضرورت پوری کرتے ہو تو اس میں بھی یہ دیکھو. کسی اور بھی کوئی ضرورت پوری کرتے ہو، کسی دوسرے بندے کو مال دیکھتے ہو تو اس کا بھی مقصد محض اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اس کے کرنے کی سربلندی کے لیے بھی پیسہ اگر خرچ کرتے ہو تو اس کا باعث مقصد وہ اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. وما تنفقون من خیر، اور جو بھی کچھ تم مال خرچ کرتے ہو، خیر کا مطلب یہاں پر مال ہے. عربی زبان میں خیر کا کئی مطلب ہوتے ہیں، خیر کا مطلب بہترین عام نیکی کے کام ہے، اور ایک خیر کا مطلب جو ہے وہ مال و دولت ہے. تو یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ مال ہے کہ تم جو کوئی بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یوگ فائل کو، وہ پورا کا پورا تمہیں واپس بتا دیا جائے گا. بات یہ کہ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اطمینان دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اس کو جو ہے وہ پتہ ہے, اللہ تعالیٰ خبیر ہے, اللہ تعالیٰ بصیر ہے, وہ پورا کا پورا تمہیں بدلہ دے گا. تمہارا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے. تمہیں دنیا کی تجارت کی طرح یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے سائن جس کو ہم نے مال سپلائی کیا ہے وہ پیمنٹ نہیں دے گا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سائن کا لفظ پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ لازمت جو ہے وہ اس کا بدلہ وہ دے گا. وہ تم لا تظلمون, اور تم پر جو ہے وہ ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت نمبر 273 ہے, یہاں پہنچ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو دونوں مدات ہیں, یعنی یہ کہ صدقہ اور خیرات اور انفاق کی سبیل اللہ, یہ دونوں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. یہاں پر اصل میں خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان لوگوں کی ضرورتوں کی پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے جو کہ اللہ کے دین کے کام میں جو ہے وہ اس طرح سے مصروف ہیں, اس طرح سے ہم اکثر پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے یا ان کے لیے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی وقت باقی نہیں بچا ہے. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, خاص طور پر مال خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مستحق وہ لوگ ہیں, وہ فقراء وہ لوگ ہیں جو کہ محصور ہو گئے ہیں احصار اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ اب ان کے پاس کوئی وقت نہیں بچا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, کہ وہ اب زمین میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, وہ ہما وقت جو ہے وہ اس راستے میں اب اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی جو مثال تھی وہ اصحاب صفہ جو تھے وہ موجود تھے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ پوری زندگی جنہوں نے جو ہے وہ وقف کر دی تھی اللہ کے دین کے سیکھنے میں, اللہ کے نبی کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے. یہ جو ہے وہ چبوترا تھا مسجد نبی کے باہر, وہاں وہ ہما وقت موجود رہا کرتے تھے, ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین کو سیکھا کرتے تھے. کہیں سے جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ آتی تھی کہ صاحب آپ کچھ لوگوں کو دے دیں جو کہ ہماری تعلیم و تربیت کریں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جو ہے وہ اہم ترین راوی حدیث ہیں, ان سے کئی ہزار کی تعداد میں جن سے احادیث مروی ہیں, وہ خود اصحاب صفہ میں سے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں, سمجھے کہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد وہ ایمان لے کے آئے ہیں. کل 3-4 برس ان کو صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے, لیکن چونکہ وہ ہما وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر تھے تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ موقع ملا احادیث کو یاد کرنے کا, ان کو روایت کرنے کا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کا حال جو ہے وہ خود بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ کئی کئی وقت کا فاقہ جو ہے ان کے اوپر رہتا تھا, اور بعض اوقات جو ہے وہ نماز کے دوران وہ غشی سے گر جاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ مٹی کا دورہ ان کو پڑا ہے تو ان کی گردن کو دبایا کرتے تھے, حالانکہ جو ہے ان کو فاقہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو خاص طور پر تمہاری مدد کے مستحق وہ ہوں گے جو کہ اختیاری طور پر خود سے جنہوں نے بائی چوائس جو ہے وہ یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے ہم وقت وہ انہوں نے وقت کر دیا ہے. یہ کہ وہ باؤنڈ نہیں تھے یہ لوگ کہ وہ ہر وقت اللہ کے دین کی خدمت کریں, لیکن انہوں نے بائی چوائس اختیاری پکڑ اختیار کیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیاری پکڑ جو ہے اختیار کیا تھا, ورنہ آپ کے لیے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں تھی. یہی معاملہ آپ کے صحابہ کے لیے بھی تھا کہ انہوں نے خود اپنے چوائس سے یہ اختیار کیا تھا. اور یہ جو زمانہ جو میں نے عرض کیا ہے فتح خیبر کے بعد کا, جس میں صحابہ صفہ جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے, یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے خوشحالی کا زمانہ تھا, کیونکہ خیبر کے بعد بڑی جو ہے وہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا. اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ازواج مطہرات وہ جو ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا کہ اب عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارا بھی جو اب جس خرچ ہے وہ جو ہے اس میں اضافہ فرمایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت ناراض ہوئے, ایک مہینے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا بائیک آؤٹ کیا. یہی وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول اب تو جو ہے وہ عام مسلمانوں کے پاس بڑی خوشحالی آ گئی ہے, میرے ہاتھوں میں جو ہے وہ گٹے پڑ جاتے ہیں, میرے کندھوں پہ جو ہے وہ نشانات پڑ گئے ہیں کہ میں جو ہے مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتی ہوں, کوئی گاندھی غلام مجھے بھی عنایت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہیں, اس کے برعکس میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو کہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے. اور وہی چیز کیا تھی؟ وہ تسبیح فاطمی عنایت تھی کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر پڑھیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ اللہ کے راستے میں اس طرح سے گر گئے ہیں، اختیاری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں اس طرح مصروف کر لیا ہے کہ ہم ان کے پاس بس نہیں ہے کہ وہ اپنی معاش کے لیے، اپنی جو ہے وہ دنیاوی کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں. یا تبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو یہاں پر جاہل کا مطلب ہے کہ جو نواقص لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، ان کو ضرورتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ تھام کے رکھتے ہیں، ان کے اب وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تعرفہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو پہچانو گے بسیما، ان کے چہروں سے. اب ظاہر ہے کہ وہ کسی سے مانگتے تو نہیں ہیں، ان کی عزت نفس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ہمہ تن وقف کرے گا اس کی تو خودداری کا کیا کہنا ہوگا، لیکن ظاہری سی بات ہے انسان وہ بھی ہیں، ضرورتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے چہروں پر جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تم پہچانو گے ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس إلحافا، یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، یعنی یہ جو ہے ان جو ہے گداگروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ہر سگنل کے اوپر ملتے ہیں. یہ لوگوں سے قطعی سوال نہیں کرتے، بلکہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ امت کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اور اگر ہم غور کریں اپنے معاشرے میں اس پر نظر ڈلائیں تو ہمیں بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ دین کے لیے جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا اور صدقے کا جو بہترین مطلب بتا رہا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، اس طرح سے صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھی اپنے مال کو خرچ کیا جاتا ہے. پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں دوبارہ سے اطمینان دلایا ہے مال کو، دیکھو تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہارا ہر روپیہ ہر پیسہ جو کہ تم نے خرچ کیا ہوگا وہ موجود ہے، تمہارا جو اجر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، اس کے اجر کی امید میں، اس کی رضا کی طلب میں اور اس کی جنت کے حصول کے لیے تمہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو بھی کچھ عطا فرمایا ہے، مال و دولت دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ لگایا جائے اور زیادہ سے زیادہ کھپایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آج جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہمیں ان پر کو سمجھنے کی، ان پر اپنے دل کو ٹھکانے کی اور ان کے مطابق اپنے عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائلين. جی میرا نام فیصل مندور ہے. جی کوئی سوال اگر آج کے موضوع سے متعلق ہو. جی مور ہے، مر ہے، کوا اور کبوتر. جی
ایسے میں غالباً
جی ایک اعلان ہے کہ اگلی اتوار کو انشاءاللہ محترم ڈاکٹر اظہار احمد جو ہے وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں, تو بلستان انیس میں صبح کے وقت ان کا پروگرام ہوگا. اگلی اتوار کو وقت الگ صبح کے 11:30 بجے تقریباً ان شاء اللہ وقت ختم کر دیا جائے گا, لیکن اگلی اتوار کو صبح میں ڈاکٹر اظہار کا بلستان انیس کلب میں تشریف لائیں. بلستان انیس کلب یہ شہید ملت روڈ پر ہے, ہل پاس کرنی پہ بلستان کلب دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واقتل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا اگلے سنڈے کو یہاں ہوگا
وہ ان شاء اللہ ایس ایم ایس بھی بتائیں گے. ابھی ہمیں کچھ